ایک انسان اگر 10 لاکھ بھی کما لے کھائے گا تو وہی 2 روٹی 3 روٹی کتنا کھا لے گا. لیکن جو کچھ اس کے پاس ہے اور جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اس کی ضرورتوں سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے وہ, لیکن اس کے باوجود انسان کی فطرت ہے, وہ کہتا ہے اور آ جائے اور اس میں کسی طریقے سے وہ کمی کرنے کے لیے تیار رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث میں نے بیان کی اس میں اسی چیز کو فرمایا کہ انظروا الی من ہوا اسفل منکم, یعنی تمہیں راحت کس طرح سے مل سکتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو تم سے کمتر ہو دنیا کے اعتبار سے تم اس پر نظر کرو. انظروا الی من ہوا اسفل منکم, جو تم سے مال میں کم ہے, مکان میں کم ہے, اس کے پاس گاڑی نہیں ہے, اس کے پاس چیزیں نہیں ہیں, دنیا کی سہولتیں نہیں ہیں, تم ایسے شخص کی طرف دیکھو. ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم, اور جو تم سے مال کے اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے اونچا ہو بلند ہو تم اس کی طرف نگاہ مت کرو. کیوں فرمایا یہ؟ کہ اگر ایسا کرو گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, پھر تو انشاءاللہ دنیا کی جو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں اس کی ناقدری نہیں کرو گے. کیونکہ جب اپنے سے اسفل کو, اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو شکر ہوگا کہ الحمدللہ میرے پاس یہ تو ہے, اس کے پاس فلاں چیز نہیں ہے, میرے پاس یہ موجود ہے, اس سے شکر کی نعمت پیدا ہوگی. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہم عمل نہ کریں بلکہ دنیاوی اعتبار سے جو مال کے اعتبار سے ہم سے بہتر ہو اس کی طرف نظر کریں تو پھر ناشکری پیدا ہوتی ہے کہ اس کے پاس گاڑی بھی ہے میرے پاس گاڑی نہیں, اس کے پاس بنگلہ ہے میرے پاس بنگلہ نہیں, اس کی فیکٹری بھی ہے دیکھو میرے پاس فیکٹری نہیں ہے. تو یہ کیا نتیجہ اس بنا پر ہے؟ یہ ناشکری یوں ہو رہی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کی تعمیل نہیں کی بلکہ ہم اپنے سے بہتر دنیاوی اعتبار میں جو شخص ہے اس کو نظر کی, نتیجتاً نعمتوں کی ناقدری جو ہمیں حاصل ہے ہم اس پر بھی شکر ادا نہیں کرتے. کیونکہ ہر ایک چیز میں یہ ہے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے, یہ میرے پاس نہیں ہے, یہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے, مکان اس کے پاس ہے میرے پاس, حالانکہ میرے پاس بھی ہے لیکن اس سے بہتر نہیں ہے, لیکن میں کل کی نفی کر کے ناشکری کر رہا ہوں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ انظروا الی من ہوا اسفل منکم, جو مال دولت کے اعتبار سے تم سے کمتر درجے کا ہے تم اس کو دیکھو. اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری نظروں میں اللہ نے جو تمہیں دولت دی اس کی قدر ہوگی کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس کم از کم چپل ہے اس کے پاس چپل نہیں, میرے پاس سائیکل ہے اس بیچارے کے پاس سائیکل بھی نہیں. تو نتیجتاً جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اس پر شکر بھی کریں گے اور اسی سے قناعت پیدا ہوگی. قناعت اسی کا نام, جو کچھ حاصل ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور جہاں تک مزید نعمتوں کا تعلق ہے جب ہم شکر کریں گے اللہ تعالیٰ خود بخود ادا فرمائیں گے. اور جو آیت قرآن مجید کی میں نے پڑھی ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم, یہ بھی اصل میں ایک خاص معنوں میں ہے کہ دنیا میں بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے, پوچھیں گے کہ تم نے ان نعمتوں کی قدردانی کی یا نہیں کی. اب دیکھیے ذرا ایک واقعے کو سے میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ذہن سازی کس طرح سے کی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں غالباً اس حدیث کے, انہوں نے دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرات باہر ٹہل رہے ہیں. تو ان کے پاس چلے گئے, جا کے پوچھا کہ حضرات خیریت ہے, آپ حضرات باہر ٹہل رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بھئی ہم بھوک کی وجہ سے پریشان بےتاب ہیں, اس لیے ہم ٹہل رہے ہیں یہاں پر. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. آپ نے پوچھا کہ بھئی تم یہاں کیوں ٹہل رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے ہمیں گھر سے باہر نکال دیا. آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی چلو ہمارے ایک دوست ہیں ان کے پاس چلتے ہیں, شاید اللہ تعالی کوئی اسباب پیدا فرما دے. جب ان کے گھر گئے تو وہ صاحب خود تو موجود نہیں تھے, ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا آئے ہیں تو وہ بے حد خوشی, انہوں نے فرمایا کہ آپ آرام کیجئے بیٹھیے اور وہ بھی آتے ہی ہوں گے. تو صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہو گئے. تو اس خاتون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف رکھیے, میں آپ کے لیے ایک بکری ذبح کرتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی بکری تو ذبح کر لو, لیکن ایسی بکری ذبح نہ کرنا جو دودھ دینے والی ہے, یعنی تمہاری ضرورت کی ہے اور تم اسے ہماری خاطر ذبح کر دو. فرمایا کہ نہیں میں دوسری ذبح کروں گی. چنانچہ انہوں نے بکری ذبح کی, گوشت بنایا, پکایا اور پھر اپنے باغ کی تازہ کھجوریں اور وہاں کے کنویں کا ٹھنڈا پانی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. صحابہ کرام نے بھی کھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو میاں یہ نعمتیں جو ہم نے آج کھائی ہیں قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. آپ نے دیکھا کس قسم پرسی کے عالم میں یہ حضرات نکلے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت انہیں عطا فرمائی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات پیدا کی کہ جو نعمتیں اللہ عطا فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال ہوگا, تو تیاری کر لو. یہ ذہن سازی فرمائی آپ, تاکہ پہلے سے ہی ذہن تیار ہو جائے کہ بھئی جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں تو ان کا استعمال بھی صحیح ہو, ان کو جائز طریقے سے حاصل کیا جائے. اگر ناجائز طریقے سے ہم حاصل کریں گے تو اس کے بارے میں ہم جواب کیسے دے سکیں گے. یہ ذہن سازی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ آدمی رات دن اسی فکر اور تگدوں میں نہ لگا رہے. حالانکہ ان حضرات کے پاس کچھ اور تھا بھی نہیں, تھا بھی تو یہ اللہ کے راستے میں سب دے چکے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے چکے, حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان دے چکے ایک موقع پر, اور نہ جانے اس کے بعد بھی کس قدر انہوں نے ان کی خدمات ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ایک وقت کا کھانا اس طرح سے حاصل ہوا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ ذہن بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حالانکہ انہوں نے کوئی ناجائز طریقے سے اس مال کو حاصل نہیں کیا اس کھانے کو, بلکہ وہ اللہ کی نعمت تھی, اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا, لیکن ذہن یہ بنایا کہ دیکھو ناجائز طریقے سے کوئی مال حاصل نہ ہو. اسی طریقے سے ایک صحابی جو اپنے مکان جو ان کی دیوار گر گئی تھی, یقیناً کچی دیوار ہوگی, اس کو بنا رہے تھے, اور آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم جو مرمت کر رہے ہو وہ جائز نہیں ہے, لیکن پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمزور تھے, دیوار گر گئی تھی, اس کی مرمت کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی جلدی آ جانے والی چیز کا بتاؤں کہ وہ موت. مطلب یہ نہیں تھا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ناجائز ہے, بلکہ بتایا کہ اس کام میں اتنے منہمک مت ہو جانا, اتنے مستغرق مت ہو جانا کہ اپنی آخرت کو فراموش کر بیٹھو. مطلب یہ ہے کہ دو اور دو چار حاصل کرنے کے لیے رات دن اسی تگ و دو میں لگا رہے اور آخرت کی بالکل فکر چھوڑ دے آدمی, یہ جائز نہیں. ہمارے بزرگوں نے اس سلسلے میں ہماری مزید تسلی کے لیے کچھ مضامین بیان فرمائے ہیں. ان میں سے ایک بات جو فرمائی کہ بھئی دیکھو ہر انسان کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے, مکان بناتا ہے انسان, رہتا ہے, تو مکان جو بناتا ہے چار وجہ سے بنایا جاتا ہے مکان. ایک تو رہائش کے لیے, تو رہائش کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ایک جھونپڑی بھی ہو سکتی ہے, کچی اینٹوں کا مکان بھی ہو سکتا ہے, رہائش تو اس میں بھی ہو جاتی ہے, انسان رہ لیتا ہے. لیکن ایک انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ بھئی یہاں تو میں خیر رہ ہی رہا ہوں, اور اللہ نے اس کو سہولت بھی ایسی عطا فرمائی ہے کہ وہ جائز طریقے سے اس مکان کو مزید بہتر کر سکتا ہے. تو دوسرا درجہ آتا ہے کہ بھئی میرا دل چاہتا ہے کہ ذرا آرام دہ ہو, مجھے سکون اور اطمینان بھی ملے, سردی گرمی سے بھی حفاظت ہو جائے. تو اب جو مکان بنا رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا اس سے بہتر طریقے پہ بنا رہا ہے, اپنی آرائش اور آرام کا خیال کرتے ہوئے, تو یوں کہتے ہیں آسائش. تو پہلا تو تھا رہائش کے لیے, اس سے تھوڑا سا آگے بڑھا تو وہ ہو گیا آسائش کے لیے, کہ اس مکان سے آسائش بھی حاصل ہو, سردی گرمی کا بھی اس میں انتظام ہو, ہوا کے لیے جو ہے وہ روشن دان بھی ہوں. تو لازمی بات ہے یہ چیز بھی ناجائز نہیں. اب ایک انسان کہتا ہے کہ بھئی الحمدللہ رہائش بھی ہو گئی, آسائش بھی ہو گئی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا دیکھنے میں اچھا بھی لگے, یعنی اس پر رنگ روغن کرا لوں, بہتر بنا لوں. تو اس کو کہتے ہیں آرائش, رنگ بھی کرا لیا دیکھنے میں تاکہ آنکھوں کو بھلا معلوم ہو, کچھ بیل بول پھول بوٹے بھی لگوا لیے, درخت لگوا دیے, پودے لگوا دیے چھوٹے چھوٹے سے, دیکھنے میں آنکھوں کو بھلا لگے گھاس لگوا لی. فرمایا کہ یہ بھی جائز, یعنی رہائش بھی جائز, آسائش بھی جائز اور آرائش بھی جائز. البتہ چوتھی چیز ہے اور وہ ہے نمائش, وہ جائز نہیں. کہ آدمی اس نیت سے بنائے کہ دوسرا دیکھ کے کہے کہ واہ بھائی واہ کیا مکان بنایا, اور اس لیے بنائے کہ صاحب چونکہ میں اس مکان میں دوسرے جو مطلب صرف رہائش کے طور پر ہے تو لوگ مجھے حقیر سمجھتے ہیں, ذرا میں ایسا عالیشان بناؤں کہ لوگ فخر کرنا شروع کر دیں, لوگ کہیں کہ واہ بڑا عمدہ مکان بنایا. فرمایا یہ ناجائز. اس سے پتہ چلا کہ ہر چیز کی ایک حد ہے. ایک رہائش, اس میں آسائش ہو تو کوئی حرج نہیں, آرائش ہو تب بھی کوئی حرج نہیں, لیکن اگر نمائش کی نیت سے ہے تو پھر یہ سب ناجائز ہو جائے. اس لیے ایک چیز کی حد بیان کر دی. تو اس طور پر اگر کوئی آدمی بناتا تو ناجائز نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال فرمایا کہ کسی شخص کے لیے صرف دنیا کے کاموں میں منہمک ہو جانا اور اپنی آخرت کی بالکل فکر نہ کرنا یہ درست نہیں, اس سے بچنا چاہیے. اور قناعت حاصل کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم اپنے سے نچلے آدمی کو جب دیکھیں گے جو دنیا بھی اعتبار سے نیچا ہو تو اس سے آدمی کو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نعمتوں پر, کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی نعمت والا گھر عطا فرمایا ہوا ہے, اس بیچارے کے پاس یہ بھی نہیں. اس سے شکر پیدا ہوتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے امام ہیں, ایک زمانہ ایسا گزرا ان کا کہ یار دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اور اس میں جیسے نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے اس میں ناچ گانا بھی, شباب شراب ساری چیزیں, سب چیزوں میں منہمک تھے ایک زمانے میں. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جب یہ ان چیزوں میں مشغول تھے تو غالباً ستار بجا رہے تھے اور اسی میں ان کی آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ہاتھ میں ستار ہی ہے, پھر بجانا شروع کیا اس کو. اب وہ بجانی تو اس کو تار وار اس کے صحیح کیے اور اس کا پھر بجانا شروع کیا, اس سے وہ آواز نہیں نکلی جو نکلنی چاہیے تھی, بلکہ اس میں سے قرآن مجید کی ایک آیت, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, یہ آواز اس سے نکلی. جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اہل ایمان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے خوف سے کانپ جائیں, ڈر جائیں. یہ اس ستار سے آواز نکلی تو دل پر بڑا اثر ہوا اور فوراً کہا کہ اللہ وہ وقت آ گیا, وہ وقت آ گیا. اور پھر توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اچھی اور نیک صحبت اختیار کی, یہاں تک کہ اپنے زمانے کے بڑے امام بن گئے. اور اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے. ان کے بارے میں آتا ہے, ان کے مقام کے بارے میں, کہ ایک مرتبہ ہارون رشید, خلیفہ ہارون رشید اپنے بالا خانے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اچانک اس نے بہت زور کی شور کی آواز سنی تو اسے فکر ہو گئی کہیں کسی نے بغاوت تو نہیں کر دی, کیا معاملہ پیش آ گیا. تحقیق کرانے پر پتہ چلا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شہر میں داخل ہوئے ہیں. یہاں جب داخل ہوئے تو انہیں چھینک آئی, انہوں نے الحمدللہ کہا تو لوگوں نے یرحمک اللہ اس کا جو جواب دیا یہ شور اس کا تھا. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ دیکھو ایک بادشاہت تمہاری ہے اور ایک بادشاہت ان کی ہے, لوگوں کے قلوب پر ان کی حکمرانی ہے اور بادشاہت ہے, اصل بادشاہ تو یہ ہیں آپ نہیں ہیں. تو یہ مقام تھا, یعنی کس قدر جمع غفیر ہوگا اور کس قدر لوگ ہوں گے کہ جس کا شور اتنی زور سے بلند ہوا. تو یہ عبداللہ بن مبارک یہ فرماتے ہیں کہ شروع میں جب مالداروں کے پاس میں اٹھتا بیٹھتا تھا تو ہر وقت غمگین رہا کرتا تھا, کپڑوں کی طرف دیکھتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ مجھ سے بہتر کپڑے ان کے, مکان دیکھتا تھا تو مجھ سے بہتر مکان ان کا, اور سواری کی طرف دیکھتا تھا تو مجھ سے بہتر سواری ان کی, ہر چیز مجھ سے بہتر ہوتی تھی اور مجھے رنجیدہ کر دیتی تھی کہ مجھ سے بہتر تو اس کے بعد لباس, مکان مجھ سے اچھا ہے, سواری مجھ سے اچھی ہے. نتیجتاً ناشکری بھی ہوتی تھی اور جو چیز میرے پاس ہوتی تھی میں اسے کم تر خیال کرتا تھا دوسروں کے مقابلے میں. پھر اللہ نے جب مجھے ہدایت عطا فرمائی تو میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا جو مال و دولت کے اعتبار سے مجھ سے کم تر تھے. اب میں دیکھتا تھا کہ میری سواری ان کی سواری سے بہتر, میرا لباس ان کے لباس سے بہتر، میرا گھر ان کے گھر سے بہتر، تو میں سکون میں آ گیا، راحت میں آ گیا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس بیچارے کو یہ حاصل نہیں. تو بہرحال یہ مقصد ہے کہ اگر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم اختیار کریں، آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو دنیاوی اعتبار سے، تو یقیناً پھر نعمت کی قدر پیدا ہوتی ہے اور قناعت حاصل ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا الحمدللہ الحمدللہ، اس پہ قناعت ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی راحت اللہ کے قبضے میں ہے، سامان راحت تو ہم خرید سکتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے شروع میں اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگوانا چاہا، تو سب سے پہلے تو مجھے بہت سارے پیسے جمع کرنا پڑے ایئر کنڈیشن خریدنے کے لیے. جب وہ خرید لیا، الیکٹریشین کو بلایا تو اس نے کہا کہ آپ کے یہاں کی جو وائرنگ ہے وہ صحیح نہیں ہے بھائی، وائرنگ تبدیل کرنی پڑے گی. کہا کہ وائرنگ بدلوائی، اس پہ بھی خاصا پیسہ لگا. جب وائرنگ بھی ہو گئی، اب ایئر کنڈیشن شروع چاہا کہ اسٹارٹ کریں، پتا چلا کہ جی اس کے لیے اسٹیبلائزر کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہاں بجلی کے وولٹیج جو ہیں بہت کم ہیں. اس کے لیے ایک اسٹیبلائزر خریدا، پھر بھی وہ نہیں چلا، تو انہوں نے کہا جی یہاں وولٹیج بہت ہی زیادہ کم ہے، لہذا اس سے زیادہ پاور کا آپ کو اسٹیبلائزر خریدنا پڑے گا، لہذا وہ پھر منگایا. کہا 6 مہینے اس پر لگ گئے اس عمل میں تقریباً، اور پریشانی وہ الگ رہی. تو فرمایا کہ متنبی کا مجھے وہ شعر یاد آتا رہا جس کا مطلب یہ تھا کہ بس دنیا کا کام جو بھی انسان کرتا ہے راحت حاصل کرنے کی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کا جو مقصد ہے اور وہ پورا بھی ہو جائے. یعنی آدمی کوشش کرتا ہے لیکن ایک کام پورا ہوتا ہے، دوسری خواہش ابھر جاتی ہے، وہ پوری ہوتی، تیسری خواہش ابھر جاتی، تیسری پوری ہوتی، چوتھی. اب ایک آدمی کا ملازمت اختیار کرتا ہے، پتہ چلا 10,000 پر ملازمت ہے، اب وہاں جب گیا دیکھا کہ مجھ سے زیادہ بہتر تنخواہ والے ہی موجود ہے بھائی، کسی کی 15، کسی کی 20، کسی کی 40، کسی کی 50، اب دل میں خیال آ رہا ہے کہ بھائی یہ تو مجھ سے بہتر ہے، میری تنخواہ، اب کوشش کر رہا ہے کہ میری تنخواہ اتنی ہو جائے. جب اتنی ہو گئی تو دیکھا کہ اس سے بھی اونچے تنخواہ والے لوگ موجود. تو یہ کبھی بھی خواہش پوری نہیں ہوتی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. دنیا کے اندر ویسے بھی آپ جتنی بھی خواہش اپنی پوری کر لیں، وہ اگلی خواہش پھر سر ابھارتی ہے کہ اب اس سے بہتر میں آگے آ جاؤں. بھائی آدمی ایک ماڈل کی گاڑی خریدتا ہے، شروع میں اس نے خریدی جناب 1980 ماڈل کی، لیکن اب وہ جب دیکھ رہا ہے کہ بھائی 2-4 سال گزر گئے، اب کہتا ہے جی اچھا میں اب ذرا 90 کی خرید لوں، پھر اس کے بعد ہو رہا ہے کہ پھر جدید ماڈل کی گاڑی خریدنے کو جی چاہتا ہے. تو آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں یہ لے لوں، اس طرح سے وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، قناعت نہیں ہوتی. اور بعض اوقات اسی سے انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب دیکھتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے آگے ہے، اب اس کے لیے دل میں حسد پیدا ہو گیا. اور حسد کے بعد اگلا درجہ آتا ہے بغض کا، دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے. اسی بغض کے بعد پھر عناد اور دشمنی وہ پیدا ہو جاتی ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ قناعت ہم نے اختیار نہیں کی، اور پھر انسان حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، جس کے نتیجے میں اب اگر رشوت لینی پڑے تو رشوت لیتا ہے. تو ضرورتیں ہم اپنی بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے. جس آدمی نے جتنا پھیلاوا اپنا پھیلا لیا، وہ اس سے آگے کی سوچتا ہے، نیچے کی طرف آنے کی کوشش ہی کبھی نہیں کرتا. میرے عزیز، وہ بات یہ ہے کہ راحت اللہ کے اختیار میں ہے، آرام اور راحت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اگر ہمارے پاس، بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بنگلہ بھی ہے، کار بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، ملازمین بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. راتوں کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، تب کہیں جا کے نیند آتی ہے، اور بعض اوقات وہ نیند کی گولیاں بھی جواب دے جاتی ہیں، تب بھی نیند نہیں آتی. اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ دن میں مزدوری کرتے ہیں، اینٹ کے نیچے اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھی اور لمبی تان کے سو گئے، ٹھاٹ سے جناب ساری رات بہترین نیند لی، اور صبح اٹھے تو بالکل فریش، کوئی فکر کوئی کچھ نہیں. ایسا بھی ہوتا، کیونکہ راحت اللہ کے قبضہ قدرت میں، وہ جس کو چاہے جس چیز میں راحت عطا فرما دے. تو اسباب راحت جو ہے وہ مال سے خریدے جا سکتے ہیں، لیکن خود راحت جو ہے یہ اللہ کے قبضہ اور قدرت میں ہے. جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو راحت نہ عطا فرمائے، اسباب راحت سے کبھی راحت نہیں ملتی. بقول کسی کے کہ ایئر کنڈیشن سے ہماری کھالیں تو ٹھنڈی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچ سکتی. ضروری نہیں ہے کہ دل بھی ٹھنڈا ہو جائے. ہاں، دنیا وہ جو ظاہری چیزیں وہ سب ٹھنڈی ہو جائیں، لیکن دل میں بھی ٹھنڈک پڑ جائے، سکون آ جائے، راحت مل جائے، اللہ چاہیں گے تو آ جائے گا، نہیں ہو تو نہیں آئے. مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے ایسا دل لگانا کہ رات دن اس دنیا میں انہماک یہ صحیح نہیں. ہاں بقدر ضرورت, اس لیے کہ دنیا میں ہم رہتے ہیں تو دنیا کی جو ضروری چیزیں ہیں اس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے. مکان بھی چاہیے رہائش کے لیے, کچھ نہ کچھ مال دولت بھی چاہیے رہائش زندہ رہنے کے لیے, اور جو ہے ضروری اشیاء خریدنے کے لیے, کپڑا خریدنے کے لیے مال چاہیے. تو جو اشیاء ضروری ہے یقیناً ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن آدمی رات دن اسی تک و دو میں لگا رہے, اسی فکر میں لگا رہے اور آخرت کی فکر ہی چھوڑ دے بالکل, یہ مقصد نہیں ہے شریعت. اور شریعت یہ نہیں کہتی, اگر حدود شریعت میں رہتے ہوئے جائز طریقے سے انسان کے پاس مال و دولت آتا تو شریعت نے اس پہ قید نہیں لگائی اور اس کو ناجائز نہیں کہا. لازمی بات ہے کہ جو ہمارا نظام زکوٰۃ ہے اسی لیے ہے کہ کسی کو مال ہوگا تو زکوٰۃ دے گا, مال نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کس چیز کی؟ اگر کسی کی زمین نہیں ہوگی, کھیتی باڑی نہیں ہوگی, تو عشر کس بات کا؟ عشر لگایا اس پر جاتا ہے کہ جو کچھ زمین سے نکلے اس پیداوار پہ عشر ہے. اسی طریقے سے دیگر نظام ہیں, سونا چاندی پر زکوٰۃ ہے, مال و دولت پر زکوٰۃ ہے, تو اسی لیے کہ مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی. ایک اور آیت قرآن مجید کی میں پانچویں پارے کے اندر ہے, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ لے گی, اگرچہ تم بڑے بڑے قلعوں میں ہو. اس سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ قلعے بنانا بھی جائز, قلعوں میں رہنا بھی جائز, اگر ناجائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس مثال کو ذکر ہی نہ فرماتے. تو ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگرچہ تم بڑے سے بڑے قلعے میں ہو لیکن موت ہر جگہ آ جاتی ہے, موت وہاں بھی آ جائے گی. اینما تکونوا, تم جہاں کہیں بھی ہو, یدرککم الموت, تمہیں موت پکڑ لے گی, پا لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ. تو مفسرین کرام نے اسے فرمایا کہ اس سے پتہ چلا کہ قلعے بنانا بھی جائز ناجائز نہیں ہے, البتہ حرام ذرائع سے اس کو بنانا ناجائز ہوگا. تو اگر کوئی آدمی اپنی آسائش آرام کے لیے, رہائش کے لیے اللہ نے دیا ہے اور اس میں مقصد کسی کی دل آزاری نہ ہو, نمائش نہ ہو, نام و نمود نہ ہو, تو سب چیزیں جائز. بس اس چیز کو اگر سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں, اللہ نے جو مال دیا ہے اس پر شکر اللہ کا کرتے رہیں, اور اپنے سے جو کمتر لوگ ہیں مالی اعتبار سے ان کی طرف نگاہ کریں, تو یقیناً ہمیں انشاءاللہ راحت اور سکون بھی مل جائے گا. اور جہاں تک دنیا دین کا معاملہ ہے, دین کے معاملے فرمائے کہ ان کو دیکھو جو تم سے بہتر ہو. ہم تو صرف فرائض پڑھ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو نوافل بھی پابندی سے ادا کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے دین کے اعتبار سے بہت تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو دینی اعتبار سے ہم ان لوگوں کی طرف نگاہ کریں جو دین میں ہم سے بہتر ہوں, تاکہ ان کو دیکھ کر ہم میں رشک پیدا ہو. حسد تو ناجائز. یہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے حسد, ایک ہے رشک. حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نعمت کسی کو حاصل ہے اس میں اس کے لیے ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے. ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے, میرے دل میں خدا نہ کرے یہ حسد پیدا ہو گیا کہ صاحب اللہ کرے اس کی گاڑی چھن جائے, میرے پاس چاہے ہو یا نہ ہو اس کے پاس نہ رہے, یہ حسد. زوال نعمت کی تمنا دوسرے کے لیے, یہ ہے حسد. اور رش کا معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے اسے دیا ہے مجھے بھی عطا فرما دے, اس کے پاس بھی رہے اس کو اور عطا فرما, لیکن مجھے بھی محروم نہ فرما, مجھے بھی عطا فرما دے, یہ رشک ہے. تو ایک آدمی اگر نفل نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, نفلی اور ساری عبادات کر رہا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, تو ہمارے دل میں رشک پیدا ہو کہ ماشاء اللہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے خوب نوازا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے ایسا بنا دے. تو اس میں دوسرے کی نعمت جو اسے حاصل ہے اس کو ظاہر ہونے کی تمنا دل میں نہیں ہوتی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ نیک آدمی ہے ایسا نیک مجھے ہی بنا دے, یہ متقی آدمی میرے دل میں بھی تقوی پیدا کر دے, یہ گناہوں سے بچتا ہے اللہ مجھے ہی بچا لے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو بھی اس پر قائم و دائم رکھ اور مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے, یہ اس کو رشک کہتے ہیں. ایک آدمی کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا, اب میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بھئی میرا بچہ بھی حافظ قرآن ہو جائے, تو اس میں یہ تمنا نہیں ہے کہ بھئی اس کا بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن نہ بنے اور میرا بن جائے, نہیں. اے اللہ تو نے اس کا بنا دیا, تو قادر مطلق ہے, میرے بچے کو بھی حافظ قرآن بنا دے, عامل قرآن بنا دے. تو اس کو کہتے ہیں رشک. تو رشک جائز ہے, حسد جائز نہیں. کیونکہ حسد جب انسان کو ہوتا ہے کسی سے تو وہ اول تو ہوتا ہے قناعت نہ کرنے سے. مال و دولت کی جب فکر میں پڑ جائے گا رات دن، جائز ناجائز کی فکر چھوڑ دے گا، تو پھر جو ہے وہ حسد پیدا ہوتا ہے کہ میں اس جیسی چیز مجھے حاصل ہو جائے. اور نتیجہ میں نے کہا نا کہ حسد کے بعد پھر دوسرا درجہ آتا ہے، دل میں بغض پیدا ہو گیا، اب دشمنی، عداوت، کسی طریقے سے اس کی چاہے جان چلی جائے لیکن مجھے یہ حاصل ہو جائے. تو یہ ساری خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. البتہ اگر رشک آتا ہے کسی کو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا فلاں شخص کی موت قابل رشک، لازمی بات ہے کہ موت تو آ چکی اسے، اچھی موت آئی تبھی تو قابل رشک ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں چاہتا ہوں میری موت بھی ایسی آئے. اسی طریقے سے فلاں شخص کی زندگی قابل رشک ہے. اب دنیاوی اعتبار سے اگر ہے تو اگر یہ ہو کہ یا اللہ تو قادر ہے، تو نے اسے نعمتوں سے نوازا، مجھے بھی عطا فرما دے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، جائز طریقے سے عطا فرما دے. لیکن اگر اس کے زوال نعمت کی تمنا ہے تو یہ حسد ہو جائے گا، وہ ناجائز ہو جائے گا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. بہرحال ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی کو اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر قناعت اختیار کرے، اور قناعت جب کریں گے تو انشاءاللہ اصل مالدار وہی ہے جو قانع ہو. دنیا میں سب سے زیادہ مالدار آدمی وہ ہے جو قناعت، جس کے پاس دیکھیے، جس کے جو اور حاصل کرنے کی تمنا جو رکھتا ہے تو قناعت پسند کیا ہوا، وہ تو محتاج ہے بےچارا. اس کے پاس ہزار روپے ہیں، دس ہزار روپے ہیں، لاکھ ہیں، ارب ہیں، لیکن وہ چاہتا اور آ جائے اور آ جائے، اور مانگ رہا ہے، اور طریقے اختیار کر رہا ہے. ایسے اگر جائز کر رہا تو حرج نہیں، لیکن بہرحال وہ قانع تو نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کے پاس اگر 100 روپے ہیں، وہ کہتا بھی الحمدللہ میں مست ہوں، خوش ہوں میں اس میں، اللہ نے جو عطا فرمایا، جس نے ابھی عطا فرمایا وہ کل بھی دے دے گا مجھے، یہ قناعت ہے، تو یقیناً یہ قابل رشک بات ہے. تو اس لیے قناعت اختیار کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہمیں حاصل ہے اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں، اور جائز طریقے سے ذرائع سے اگر اور حاصل کرنے کی فکر کریں تو یقیناً اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، اور یہ قناعت کے بھی خلاف نہیں ہے. اس لیے کہ جو ضروریات زندگی ہیں وہ ہماری پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم جائز ذرائع کو اختیار نہیں کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے. یہ دعا بار بار میں کرتا ہوں اور آپ سب کو بھی کہتا ہوں کہ یہ کرتے رہنا چاہیے کہ صرف اپنا محتاج رکھے اللہ تعالیٰ، ہمیں کسی انسان کا محتاج نہ کرے. جب آدمی انسان کا محتاج ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اور اپنے رب کا اگر محتاج ہے تو ہم ہیں ہی اس کی طرف. اللہ نے قرآن میں فرمایا انت الغنی ونحن الفقراء، اے اللہ آپ غنی ہیں اور ہم فقراء ہیں، ہم آپ سے مانگنے والے ہیں، آپ ہمیں عطا فرمائیے. اس لیے کہ انت الغنی ونحن الفقراء، کہ آپ غنی ہیں اور ہم فقراء ہیں، سارے کے سارے محتاج ہیں تیری طرف. اللہ تعالیٰ جب تک عطا نہ فرمائے کچھ مل نہیں سکتا، اس لیے جو کچھ مانگے اللہ سے مانگے. ایک فقیر کسی بادشاہ کے پاس گیا، اور گیا تھا بےچارا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو اول تو دربار نے اندر جانے نہیں دیا، اور جب جانے دیا تو دیکھا کہ وہ خود سجدے میں پڑا ہوا مانگ رہا ہے. جب وہ فارغ ہو چکا تو اس نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا تھا. کہ اچھا، تو پھر میں تم سے کیوں مانگوں جو خود محتاج ہے؟ میں اس سے کیا مانگوں؟ میں اس سے کیوں نہ مانگوں جس سے بادشاہ بھی مانگتا ہے؟ تو اس لیے ہم اللہ ہی سے کیوں نہ مانگے جس سے سب مانگتے ہیں؟ بادشاہ بھی اس کے محتاج ہیں، وہ ذرا بھی اس کے محتاج ہیں. ایک خاتون بعض اوقات فون پر اپنے مسائل معلوم کرتی ہیں، تو ان کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں، جب مجھے مشکل پیش آتی ہے، تو مجھے پتا ہے کہ گھر کے لوگ تو میری مشکل کو حل نہیں کر سکتے، لیکن میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہوں دو رکعت پڑھ کے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے میری اس مشکل کو حل بھی فرما دیتے. تو یقیناً اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جب ہم پکاریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، وہی ہمارے خالق و مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں، چاہے جس کے ذریعے پورا کریں وہ. یقیناً یہ دنیا اسباب کے درجے میں بھی ہے، اسباب سے منع نہیں فرمایا، البتہ یہ کہا کہ اسباب پہ بھروسہ مت کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو. ایک آدمی جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے پستول خریدتا ہے، تو پستول خریدنا جائز ہے، اپنی حفاظت کے لیے منع نہیں ہے، لیکن اس پستول پہ بھروسہ مت کرو، بھروسہ اللہ ہی پر کرو کہ بچائے گا اللہ تعالیٰ ہی مجھے. ورنہ بعض اوقات آپ نے دیکھا 20-20 گارڈ بھی موجود تھے، پھر بھی مر جاتا آدمی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے سربراہان مملکت اپنے سیکورٹی گارڈوں کے ہاتھ سے ہی مر گئے، حالانکہ وہ ان کی حفاظت پر مامور تھے. تو اس سے پتا چلا کہ ان پہ بھروسہ مناسب نہیں ہے. یہ بھروسہ تو صرف اللہ کی ذات پر ہو، البتہ اسباب کے درجے اختیار کرنے میں حرج نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی اور آپ سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما آتیت تبارک ربنا وتعالی نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطایا ونتوب الیک لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو اے اللہ ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا. اے اللہ اپنے اور ہمارے حکموں کا انہیں فرما بردار بنا, ہم سب کو اپنے حکموں کا فرما بردار بنا. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری جائز حاجات جو آپ کے سامنے ہیں, ضروریات جو جس سے آپ واقف ہیں, اپنے فضل و کرم سے جائز طریقے سے جائز ذرائع سے پوری کرا دیجئے. اے اللہ جائز کاموں میں برکتیں عطا فرمائیے. اے اللہ جو کچھ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر ہمیں شکر کی دائمی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ غیب سے ہماری ضرورتیں پوری فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہماری ضرورت کے کفیل بن جائیے. اے اللہ آپ ہی ہماری ضرورتوں کے کفیل ہیں بھی, آپ ہی پوری کرنے والے ہیں. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں اعتماد اور بھروسہ اپنی ذات کا عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہماری مسجد کے بہت سے نمازی بیمار ہیں, خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے اور عموماً سب کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ دعا فرمائیے. مرد ہوں یا عورتیں سب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما, دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اے اللہ اتنا عطا فرما کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, کسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کو بیان نہ کریں. اے اللہ ہمارے تمام حاجتوں کو اور تمام ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے. ہمیں قناعت کی دولت عطا فرما دیجئے, نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ آپ سب کی حاجتوں کو ضرورتوں کو جانتے ہیں واقف ہیں, اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے, سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے, سب کی مشکلات کو حل فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں دین پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.